درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرات محترم، یقیناً کافی وقت گزر چکا ہے اور سردی بھی اسی اعتبار سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ لوگ تمام تر جذبے کے ساتھ تشریف فرمائیں اور ہماری محترم میں نے بھی تشریف فرمائے. اس موقع پر بہت مناسب ہے کہ ان تمام دوست احباب کے انتہائی شکر گزار ہوں کہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور جیسے کہ آپ کے سامنے ہمارے اسکاؤٹ دوست احباب تشریف فرمائے، حفاظت کے حوالے سے، نظم و ضبط نسق کے حوالے سے، اور علماء کرام، ان تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے جنہوں نے جلسہ منعقد کیا، جنہوں نے یہاں پر اپنے فرائض کو انجام دیا، اور سب مقررین کی اور حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وقت کافی زیادہ ہے ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ مزید آپ کے وقت کا اور ضیاع ہو یا کہنا چاہیے کہ وقت گزرے. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، یہ ہمارے ملک کی سرحدوں کے اندر محدود نہیں ہیں. بین الاقوامی سطح پر کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ واقعات پیش آئیں گے. بدقسمتی کیا یہ، یا ایک اعتبار سے خوش قسمتی جس کی طرف اشارہ کروں گا، یہ واقعات یہاں پہ رکیں گے نہیں، یہ واقعات مزید بڑھیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 2010 میں اور آپ اس وقت داخل ہو رہے ہیں، اپنا خیال ہے کہ کم از کم 3 سے 4 سال تک یہ حالات مقدر رہیں گے. کم از کم 3 سے 4 سال تک حالات انتہائی خراب رہیں گے. متعدد دفعہ ہم نے پچھلے سال میں عرض کیا تھا کہ 2010 اچھے پیغام نہیں لائے گا، جو اس وقتی طور پر اچھے پیغام نہیں ہوں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم جیسے جیسے اس سال کی طرف بڑھتے جائیں گے، ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور یہ سب کا سب ایک خاص پس منظر میں انجام پا رہا ہے. بین الاقوامی طاقتوں کو مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی تحریک کا ایک مستقل حل چاہیے، اور 2010 مجھے لگتا ہے کہ وہ سال ہوگا جس میں ان لوگوں نے اس آخری حملے کا ارادہ کیا ہوگا. اس میں بہت سارے اسباب شامل ہیں، ان کے اقتصادی مسائل شامل ہیں، ان کی سیاسی صورتحال شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ان تمام کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ 2010 ایک فیصلہ کن سال کے طور پر ظاہر ہوگا. اس سال میں اندازہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید اختتام سے پہلے ہم مشرقی وسطی کے اندر کوئی بڑی جنگ دیکھیں گے. چونکہ پاکستان کا خطہ مشرقی وسطی کی سیاست سے براہ راست متاثر ہوتا ہے، اس خاطر پاکستان کے اندر ناامنی یقیناً پھیلے گی، اور اس کا واضح ہدف یہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام اپنے کاموں کے اندر، اپنی مشکلات کے اندر، اپنی مصیبتوں کے اندر اتنے زیادہ مشغول ہو جائیں کہ وہ مشرقی وسطی کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے اوپر غور نہ کر سکیں. چونکہ ان تبدیلیوں کا ہدف شیعہ ہوں گے یقیناً، چونکہ اس وقت الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے دنیا کفر کے مد مقابل جبہ اول میں قرار پا رہے ہیں. پہلا محاذ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والوں کا، چاہے وہ لبنان کے اندر ہو، چاہے وہ عراق کے اندر ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، اور کافی حد تک افغانستان کے اندر. اس خاطر جو بھی حملہ ہوگا مشرق وسطی کے اندر، وہ شیعہ کو ہدف بنائے گا، اور اسی خاطر پاکستان کے اندر موجود شیعہ اس سال چین کا سانس مشکل سے لے پائیں گے. اس سال مشکلات بہت زیادہ ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ہمیں یہاں مشغول کرنا چاہیں گے تاکہ ہم مشرق وسطی کے اندر آنے والی کسی تبدیلی کے اوپر ملکی سطح پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکیں. اب یہاں ہماری ہوشیاری ہوگی، ہماری تدبیر ہوگی کہ ہم کس طریقے سے اپنی اس مشکل کا بھی مقابلہ کریں جس میں اور آپ اس وقت مبتلا ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا، ایک بم دھماکہ ہوا، اس کے بعد اسارتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ کام بار بار کریں. اگر موقع ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں تاریخی حوالے سے عرض کرتا کہ کیوں کن حالات میں مسجد حیدری کا سانحہ ہوا ہے، کن حالات میں مسجد امام بارگاہ علی رضا کا سانحہ انجام پایا ہے، اور کن حالات میں اب یہ واقعہ انجام پایا ہے. تو ایک بین الاقوامی پس منظر ہے جس کے اندر ہمارا ملک واقع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر کچھ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بار بار جاری رہے گا. اس کے مختصر سے علاج کی طرف بھی عرض کروں گا. دوسرا مسئلہ پاکستان کی اندرونی سیاست کا ہے. جب بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر کچھ چیزیں طے پاتی ہیں، پاکستان کی سیاست کے اندر موجود نمائندے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ان بین الاقوامی تقاضوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بین الاقوامی تقاضے اس وقت پاکستان کو ناامن کرنے کے اوپر ہیں. جو کوئی بھی موجودہ صورتحال کو دیکھے پاکستان کی، وہ واضح طور پہ سمجھ جائے گا کہ موجودہ سیٹ اپ کا پاکستان کی عوام کے ارادوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. موجودہ سیٹ اپ مکمل باہر سے امپوز کیا ہوا، تحمیل کیا ہوا ایک سیٹ اپ ہے، اور جو لوگ اس سیٹ اپ کو لے کر آئے ہیں ان کا صرف ایک ہدف ہے، اس پاکستان کو جڑ تک ہلا دینا چاہ رہے ہیں وہ، ورنہ یہ سیٹ اپ اس ملک کے اوپر اس وقت حکمرانی نہیں کر سکتا تھا. اس کو یہ لوگ مکمل باہر سے لائیں، ان کا صرف ایک ہدف ہے، اس پاکستان کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور میں نے عرض کر دیا اس ہدف کو وہ کیوں انجام دے رہے ہیں. اب یہ جو اندر کے پلیئرز ہیں پاکستان کی ملکی سیاست کے اندر جو لوگ انوالو ہیں، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے اپنے اہداف کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یہاں نام نہیں پھیلائیں گے، اس وقت اوپر سے کوئی خاص دباؤ ان کے اوپر نہیں آئے گا، تو وہ اپنے سب اپنے اپنے مفادات کو حاصل کریں گے. اس وقت حکمران سے لے کر حزب حاکم تک سب کو کھلا گراؤنڈ ملا ہوا ہے کہ جو اس ملک کے اندر جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنا افراتفری پھیلانا چاہتا ہے پھیلا لے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہ بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے، اور یہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے. تو کبھی ہماری باری آئی ہے، ابھی کسی اور کی باری بھی آئے گی، ابھی کسی اور کے ساتھ بھی ایک کام کسی اور طریقے سے انجام پائے گا، میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے. تیسرا مسئلہ ہم لوگوں کا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک یتیمی کا دور ہوتا ہے. ہر قوم اپنے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے، ان تمام مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے. گویا پاکستان کی شیعت اپنے یتیمی کے دور سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ میچور ہونے کی طرف جا رہی ہے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے عوام میچور ہے، اور پاکستان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ہر قسم کی سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں. شاید اس مقام پر یہ کہنا جلدی ہے، لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی میچورنس میں ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. جو کچھ سانحات ہمارے سامنے پیش آئے، یہ سانحات کسی بھی قوم کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں. جس دن کو وہ مقدس ترین دن کہہ رہے تھے، اس دن ایک سانحہ پیش آیا. کم لوگ شہید نہیں ہوئے، کافی لوگ شہید ہوئے، اور یہ شہادتیں مسلسل جاری ہیں. اس کے باوجود اس قوم کا عزم اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے، اس کا جذبہ باقی ہے. کربلا
ہماری درس کا،
کربلا کربلا
حق سیدھا راستہ،
کربلا کربلا
حق سیدھا راستہ،
کربلا
شہادتوں کا راستہ،
کربلا کربلا
سعادتوں کا راستہ،
کربلا کربلا. موجودہ حالات کے اندر جس طریقے سے عوامی رد عمل ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے، جس طریقے سے پبلک نے انجام دیا ہے. اب یہ عرض کرتا چلوں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے اور ہمارا جواب کیا رہے گا. چند منٹس آپ کی اور لوں گا اس حوالے سے. ایک جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے کسی بھی واقعے کے بعد یا اس سے پہلے اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے، دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دشمن کوئی کام حماقت میں انجام نہیں دے گا. آپ کے سامنے جو دشمن ہے یہ کفر کا نظام ہے، یہ کفر کا نظام پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے. یہ چند احمقوں کا اجتماع نہیں ہے کہ جو دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یہ اپنے زمانے کے مکار ترین انسان ہیں. ان مکاروں نے اگر یہ سانحہ انجام دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی ہے، اور اسٹریٹجی کے اعتبار سے اگر ہم سمجھ جائیں پھر مقابلہ کرنا بہت آسان ہے. جو کچھ انجام پا جائے اس میں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے اور آپ کا کاؤنٹر کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اپنے آپ سے پوچھیے گا، انہوں نے 45 آدمی، 46 آخری اطلاع کے مطابق 46 افراد شہید کیے. اس کے اندر 21 افراد وہ ہیں جن کا اہل تسنن سے، برادران اہل سنت اور بوہرا کمیونٹی سے تعلق ہے، اور 25 افراد وہ ہیں جن کا تعلق اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب تشیعوں سے. اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، 45 آدمیوں کو مار کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کراچی میں تشیعوں کی آبادی اگر میں بہت کم تخمینہ لگاؤں تب بھی 25 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر اس اعتبار سے کہ کراچی کی آبادی 1.25 کروڑ سے اوپر ہے اور ہماری آبادی 15 سے 20% ہو تو ہمیں کم از کم 20 سے 25 لاکھ کے اندر ہونا چاہیے. 20 سے 25 لاکھ آبادی میں اگر یہ لوگ ہر روز بھی 10 آدمی مارے ہیں ہماری تعداد کم نہیں کر سکتے. مطمئن رہیے کہ یہ ہماری کوئی تعداد کم نہیں کر سکتے. اور میں ہمیشہ اس مثال کو عرض کرتا ہوں, جس زمانے میں یہاں پر ہر روز ایک آدمی ٹارگیٹڈ کلنگ کے اندر شہید ہو رہا تھا, اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر یہ لوگ ہر روز ہمارا ایک آدمی ماریں تو 1 سال کے اندر 3500 ہوں گے اور 10 سال کے اندر 35000, مثال کے طور پر. اور اگر یہ اس سے بھی زیادہ کر لیں تب بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یورپ کے اندر ایک ملک بوسنیا ہرزگوینا نام کر کے ہے, عیسائیوں نے مل کر, کروٹس اور سربینز نے مل کر اس ملک کے اندر 2.5 لاکھ آدمیوں کو مارا ہے. 1996 کے اطراف میں انہوں نے 2.5 لاکھ آدمی مارے ہیں اور ان کی مجموعی آبادی ہماری مجموعی آبادی سے کہیں کم تھی. 2.5 لاکھ لوگوں کے مرنے کے باوجود وہ ملک اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے, اس کی باؤنڈریز اپنی جگہ پر باقی ہیں, اس کے اوپر کوئی اثر واقع نہیں ہوا. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں ان کا ہدف ہمارے جسم کم کرنا نہیں ہے. یہ کتنی بھی تیزی سے ہمیں مارنے کی کوشش کریں گے ہمیں اس کا کوئی خوف لاحق نہیں ہو پائے گا کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی. بس اس بات سے مطمئن رہیے ان کا ہدف تعداد کم کرنا نہیں ہے, تعداد کم کرنے سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے, ان کا ہدف کچھ اور ہے. ان کا ہدف میرا اپنا یہ خیال ہے 2-3 سطح کے اوپر انجام پا رہا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف بیٹھے, یہ ان کا بنیادی ترین مقصد ہے. جسمانی تعداد کم کر کے ان کی نہ مشکل حل ہوتی ہے نہ ہمارے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے. میں شہدا کی تمام تر عظمتوں کو اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, 45 آدمیوں کے شہید ہونے سے میدان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. کراچی میں, پاکستان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہو ہمارے اوپر. اصل مسئلہ کیا ہے, یہ لوگ خوف بٹھانا چاہتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر خوف بیٹھے, اگلی دفعہ جب ہم جلوس میں جانے لگے تو میں ڈروں کہ کہیں میں مارا نہ جاؤں, باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کو روکوں کہ کہیں یہ نہ مارا جائے, اور ماں اور بہن ہونے کے ناطے اپنے لواحقین کو روکیں کہ کہیں یہ لوگ مارے نہ جائیں. اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ اس کا کاؤنٹر بہت سادہ کام ہے, آپ اگلے جلوس میں خود کفن پہن کے پہنچ جائیے.
یہ درس کربلا کا ہے,
واہ بس خدا کا ہے,
یہ درس کربلا کا ہے,
واہ بس خدا کا ہے,
شہادت شہادت
شہادت شہادت. اب اتنا سا کام کیجئے کہ اس دشمن کو یہ یقین دلا دیں, ان کو شاید اس بات کا یقین نہیں ہوا ہے, آپ ان کو یقین دلا دیجئے کہ اگر سید الشہداء کے نام پر مرنے کی بات ہے تو ہم خود مرنے کے لیے تیار ہیں.
تم کس کس کو مرواؤ گے؟
ساری قوم حسینی.
تم کس کس کو مرواؤ گے؟
ساری قوم حسینی. اور اس معاملے میں میرے اپنے خیال شہید شہداء کے خاندانوں کی ذمہ داری جس طریقے سے انجام پائے گی وہ فیصلہ کن کام ہوگا. اگر میں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے سامنے 2 شہداء کے خاندان کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, اگر ہمارے اور آپ کی زبان کے اوپر یہ ورد ہو جائے اپنے بچوں کے سامنے کہ تم حسین کے لیے شہید ہو, تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے, یہ ہماری فتح ہے, یہ ہماری فتح ہے. آپ اور میں جس دن اپنے بچوں کو یہ سکھا گئے کہ تم ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں ہو, تم سید الشہداء کے نام کا سہارا ہو, ہمیں یہ چاہیے تم سے, اس دن ہماری کامیابی کا دن. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, چہلوں کا موقع آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے. اگر ان کی اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرنے کی بات کر رہے ہیں, کچھ جز وقتی مسائل ہیں جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت گفتگو کی گئی اور وہ انتہائی مناسب گفتگو ہے جس کے اوپر ایک لاہمل بننا چاہیے. آپ کے کچھ اسرا موجود ہیں جیلوں کے اندر, ان کا چھڑانا, آپ کے کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے اوپر جو کمپنسیشن ملنا چاہیے اس کا معاملہ ہے. لیکن اگر اسٹریٹجی کی حد میں بات کرتے ہیں, اسٹریٹجی کا کاؤنٹر صرف ایک ہے. دشمن کی اسٹریٹجی صرف اس سے کاؤنٹر ہوتی ہے, آپ بھرپور طریقے سے چہلوم میں آئے, جتنا زیادہ پاکستان کے گوش اور چپے میں چہلوم کے جلوس کو بھر سکتے ہیں بھر دیجئے, اور ان کے سامنے ثابت کر دیں کہ ان بم دھماکوں سے تعداد کی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی.
لبیک یا حسین,
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 لبیک یا حسین. جس دن آپ دشمن کے سامنے یہ ثابت کر گئے آپ کی جیت ہو جائے گی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ بہت مکار ہیں,
آپ کے ایک ایک عمل کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, آپ کے ایک ایک عمل کو کام کرتے ہیں. آپ نے جنازے عظمت سے اٹھائے, ان کی اسٹریٹجی کے اندر خدشہ وارد ہوا ہے, ان کی اسٹریٹجی کے اندر چینج ہوا ہے, انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ یہ قوم پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. جنازوں کا عظمت سے اٹھانا میرے اور آپ کی فتح کی نشانی ہے, ہمیشہ سے ذہن میں رکھیے گا. دو تین کام کرتے چلے جائیے آپ کی فتح ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور جسم کم کرنے سے ان کا کوئی مقصد حل نہیں ہوگا, مطمئن رہیے جسم کم کرنے سے کوئی مقصد حل نہیں ہوتا. بس پہلا کام یہ کہ جس جگہ کے اوپر انہوں نے آپ کی تعداد کم کرنا چاہیے ہے, آپ اس جگہ پر اپنی تعداد کو بڑھا دیجئے, ان کا کاؤنٹر ہو جائے گا. دوسرا کام یہ کیجئے کہ جنازوں کو عظمت سے اٹھائیے, جنازوں کو ہمیشہ عظمت سے اٹھائیے. جتنا آپ جنازے کو عظمت سے اٹھائیں گے اتنا ہی ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ ناکام رہے. اور تیسری بات یہ عرض کروں گا, کچھ بچے شہید ہوئے ہیں, کچھ خواتین بیوہ ہوئی ہیں, اپنے دشمن کو یہ بتائیں کہ ہمارے اندر یتیموں اور بیواؤں کو پالنے کا حوصلہ ہے, ہم نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے بہت کچھ سیکھا ہے. اگر ان بیواؤں اور یتیموں کے مقابلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سر جھکا لیتے تو پھر اس قوم کا خاتمہ یقینی تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے معرکہ کر دیا, وہ بیواؤں اور یتیموں کا قافلہ لے کر چلی اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جا کر فرمایا, وما رأیت الا جمیلا, میں نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ ہماری فتح تھی. یقین فرمائیے کہ سید الشہداء کے خون کی فتح بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ ہے کہ جو انہوں نے دربار یزید کے اندر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, کاش ہم لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ شہید ہونا فخر ہے ہمارے لیے. شہادت کی عظمت کے تصور کو نہ لفظ کے اندر عمل کے اندر قبول فرمائیے, عمل کے اندر قبول فرمائیے. بار بار عرض کروں گا, البتہ حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں قلباً بہت شرمندہ ہوتا ہوں اس وقت جب میں کسی ایسے موقع پر شہداء کے خاندانوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتا ہوں اور میرے بیٹوں میں کوئی شہید نہیں ہے, میرے بھائیوں میں کوئی شہید نہیں ہے. خدا سے دعا کرتا ہوں, خدایا مجھے شرمندگی سے باہر نکال دے, یا مجھے شہید کر یا میرے بچوں کو شہید کر, تاکہ میں شہداء کے خاندان کے سامنے شرمندگی احساس نہ کروں. لیکن حق یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے شرمندہ ہیں. بچے یتیم ہو رہے ہیں, خواتین بیوہ ہو رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ درد کم ہے, درد بہت زیادہ ہے, اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے. کوئی بچہ رات کو اٹھے اور اپنے باپ کو پکارے, بیوہ جانتی ہے پھر اس بچے کو کیسے خاموش کرانا, یہ آسان نہیں ہے. اور کوئی بیوہ اپنے شوہر کے غم کو لے, کوئی بہن اپنے بھائی کا غم اٹھائے, اور کوئی بچی اپنے باپ کے غم کو اٹھائے, یہ قطعاً آسان نہیں ہے. کہنے والے کے لیے آسان ہے, مجھ جیسے کے لیے, لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت سخت ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کے باوجود ایک بات پہ فخر ہے, ہم سید الشہداء کے خاندان کے ماننے والے. بحمد اللہ رب العالمین, ہم اس خاندان کے ماننے والے ہیں جس کے فرد فرد نے قربانی دی, الحمدللہ. بس اس دشمن کی اسٹریٹجی کے مقابلے میں چند اعمال کے ذریعے سے ہم اس کا جز وقتی رد عمل دے سکتے ہیں. لمبی مدت کی حکمت عملی ظاہر ہے بہت لمبے مدت میں ہی طے ہو پائے گی, اور قوم جس مظلومیت سے اس وقت گزر رہی ہے اس کے مقابلے کے لیے یہ چند نکات کافی ہوں گے. پہلی بات, آپ رد عمل دکھائیں, جس جگہ پہ تعداد کم کرنا چاہتے ہیں وہاں تعداد کو بڑھا دیجئے. دوسری بات, یہ شہادت کا خوف دلانا چاہتے ہیں, آپ شہادت کی بار بار دعا کریں. عرض کروں گا علماء کرام سے بھی, میں کون ہوتا ہوں کہنے والا, اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, جہاں کہیں آپ کو پبلک میں عوام میں دعا کرنے کا موقع ملے شہادت کی دعا کر کے دکھائیے, تاکہ لوگوں سے موت کا خوف نکل آئے. اور موت کا خوف نہیں ہے, صرف یاد دلانے کی دیر ہے کہ سید الشہداء نے شہادت کا درس دیا ہے دوسروں کے لیے نہیں, ہمارے لیے دیا, اس نسل کے لیے دیا ہے, اس نسل کے لوگ شہید ہونے چاہیے. جب شہید ہوں گے تب سید الشہداء کے لہو کے ساتھ وفاداری ثابت ہوگی. بس جس جگہ کو انہوں نے خالی کرنا چاہے آپ اس جگہ کو بھر دیجئے. وہ ڈرانا چاہتے ہیں موت سے, آپ ثابت کیجئے کہ ہم موت کو خود لینے کو تیار ہیں. وہ ڈرانا چاہتے ہیں بیواؤں کو اور یتیموں کو دکھا کر, تاکہ ان کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں ہراس بیٹھے کہ اگر میں مارا گیا تو میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے اور خواتین بیوہ ہو جائیں گی. ان کو عظمت سے دیکھیے, ان کا احترام کیجئے, ان کو عظمت کے ساتھ معاشرے کے اندر یاد کیجئے خود بخود. اور اس معاملے میں شہید فاؤنڈیشن کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے, ہماری ذمہ داری ان کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ ہے. اور ان سب کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں کے پیچھے اپنے دل میں ایک خوشی احساس کرتے رہیے گا, جیسے جیسے یہ قربانیاں جائیں گی وجود اقدس امام کی تشریف آوری میں اور تعجیل ہوگی انشاءاللہ, اور جلدی تشریف لائیں گے. امام کی تشریف آوری آسان نہیں ہونی چاہیے، امام کی تشریف آوری سے پہلے بہت قربانیاں جانی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا، اگر جرأت دکھاؤں تو میں کہوں گا میں مبارکباد پیش کروں گا ان شہداء کو جن کے خون امام کی تشریف آوری کی تعجیل میں شامل ہو گئے۔
یا امام المنتظر
اللہ اجل،
یا امام المنتظر
اللہ اجل،
یا امام المنتظر
اللہ اجل۔ آپ اس بات پر مطمئن رہیے کہ اگر میں اور آپ یہاں پر رات کے اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز وجود اقدس امام سے مخفی نہیں ہے، وقت امام آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، وقت امام ان یتیموں کی فریادوں کو بھی سن رہے ہوں گے، وقت امام ان بیواؤں کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ان تمام کے ساتھ ان تمام قربانیوں کے پیچھے ایک امید ہے کہ امام عالی مقام نے تشریف لانا ہے۔ کاش وہ وقت ہو کہ جب وہ تشریف لائیں تو ہم فخر کے ساتھ کہیں کہ مولا آپ کی غیبت میں ہماری قربانیاں بھی شامل ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مختلف قوموں کا امتحان دیا ہے امام کی تشریف آوری سے پہلے، لبنان کی قوم نے امتحان دیا ہے، عراق کی قوم نے امتحان دیا ہے، ایرانی قوم نے امتحان دیا ہے، ساری قومیں امتحان سے گزری ہیں۔ مت سمجھیں کہ ہمارا امتحان نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ہمارا امتحان ہونا چاہیے تاکہ ہم اس عظیم الشان واقعے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو شہادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، عوامی سطح کے اوپر جو سب سے بڑا کام ہو سکتا ہے یہ شہادتوں کو اپنے لیے تیار کریں، اپنی شہادتوں کو غور سے سوچیں، اس کو پریکٹیکلی سمجھیں، اس کے لیے تیاری کریں، انشاءاللہ اس تیاری کے صدقے میں وجود اقدس امام کی توجہ ہوگی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دشمن نے مقدسات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، دشمن نے عاشور کے دن کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، مطمئن رہیے گا ہم بدلہ نہیں لیں گے، سید الشہداء بدلہ لیں گے۔ مطمئن رہیے گا کہ ہم بدلہ لے سکیں یا نہ لے سکیں، اصحاب سید الشہداء بدلہ لیں گے، اور یہ دشمن جلد از جلد پامال ہوں گے۔ آپ سید الشہداء کی معنوی طاقت کے اوپر اعتماد کیجئے، سید الشہداء کی اس دن کی قربانی اس سے زیادہ مقدس ہے کہ یہ چند کھوکھلے دماغ کے لوگ اس دن کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کریں۔ وجود اقدس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ جو گزری ہے وہ خدا نے متعال جانتا ہوگا۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ سید الشہداء کے غم کو اپنے ذہن میں زندہ رکھیے، اور مختلف مواقع پر ان کے غم کو سوچ کر تسکین حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں بار بار عرض کروں گا، ہم نہیں جانتے جن لوگوں کے لواحقین دنیا سے گئے انہوں نے کیا اٹھایا ہے، لیکن پھر عرض کریں گے، سید الشہداء نے علی اکبر کو دیا ہے، سید الشہداء نے علی اصغر کو قربان کیا ہے، سید الشہداء کے لیے بھی علی اکبر کو دینا آسان کام نہیں تھا۔ اگر میں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچے کو چاہتا ہوں، اور یقیناً جیسے شہید کے والد بزرگ باپ اپنے بچے کو چاہتے ہیں، تو سید الشہداء کامل ترین باپ ہیں، وہ علی اکبر کو نہیں چاہتے ہوں گے، وہ بھی علی اکبر کو چاہتے تھے اور بار بار دکھا رہے تھے کہ یہ علی اکبر مجھے کتنا عزیز ہے۔ کسی صحابی کے جانے پر سید الشہداء نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی تھی، لیکن جب حضرت علی اکبر کو روانہ کرنے لگے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ خدایا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق اور خلق میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ کسی کے جانے پر سید الشہداء نے نہیں کہا تھا کہ پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتے رہنا، علی اکبر کے جانے پہ کہا تھا۔ کسی کے جانے پر سید الشہداء گھوڑے کے پیچھے پیچھے نہیں آئے تھے، لیکن علی اکبر کے جانے پر پیچھے پیچھے بھی آئے تھے۔ اور جب وہ وقت آیا کہ حضرت علی اکبر زمین کے اوپر گرے تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا بعض علماء کے مطابق، کہ فرمایا علی اکبر بیٹا آواز دیتے رہو، اب دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ علی اکبر کا جانا آسان نہیں تھا سید الشہداء کے لیے، اور عظیم الشان وہ جملہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر کی لاشے پر پہنچے تو فرمایا وہ علی دنیا بعد کل افا، علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ سید الشہداء کے قلب مقدس کے اوپر بہت کالی ضرب تھی حضرت علی اکبر کا جانا، لیکن سب برداشت کر لیا یہ کہہ کر کہ خدایا میں نے سب برداشت کیا چونکہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا۔ خدا کے نام پہ سب سہہ لیا انہوں نے۔ اور اس موقع پہ کہوں گا بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام شناس ہیں، مزاج امامت کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، بی بی کسی کی شہادت پر خیمے کے دروازے تک نہیں آئیں، لیکن جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر سید الشہداء پہنچے تو بی بی خیمے کے دروازے تک آ گئیں. ناگہاں سید الشہداء نے دیکھا کہ زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہیں، پکارا باہر مت آنا، باہر مت آنا، میں زندہ ہوں. اور علماء سوال کرتے ہیں کہ کیوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر آئیں جبکہ وہ جانتی تھیں حضرت سید الشہداء اجازت نہیں دیں گے؟ اس کا صرف ایک جواب ہے، بی بی جانتی تھیں جوان کا لاشا اٹھانا کتنا سخت ہے سید الشہداء کے لیے، وہ چاہتی تھیں کہ وہ خیمے پر آئے اور سید الشہداء خیمے کو دیکھے اور لاش پہ سے توجہ ہٹے اور سید الشہداء کے دل کے غم کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا احساس فرما گئیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس پہ سلام، ان کی قربانیوں پہ سلام، سید الشہداء کی ذات اقدس پہ سلام، ان کی اولاد پہ سلام، ان کے اصحاب پر سلام، اور سب سے بڑھ کر ان کی والدہ ماجدہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پر سلام اور ان کے حضور نذرانہ عقیدت. درود بھیجے محمد و آل محمد. تشریف